قبیلۃ الجوہر موجود.
بس ایک بات تو یہ ہے کہ جسے سمجھنی ہے کہ کیا انسان اس کی جسمانی شکل و صورت اور یہ شکل و صورت جس مادہ میں ہے یہی ہے, یا یہ کہ اس مادہ اور اس صورت کے پیچھے کوئی اور حقیقت ہے, کوئی اور جوہر ہے, کوئی اور گوہر ہے. میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ
بہت مهم ہے کہ مرد چیز انہوں بحث کر دیں.
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ موت کیا ہے,
آیا مرد وفات و انعدام نیستی و نابودی ضلالت فی العقل یا نه موت انتقال.
اچھا موت, موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کی حقیقت کیا وفات اور انعدام ہے؟ انعدام عدم سے ہے, نابود ہونا, یعنی نابودی اور نیستی ہے, یا یہ کہ توفا اور انتقال ہے؟ یہ پہلے بات ہو چکی ہے یہیں پر. تیسرا مسئلہ جس کو حل کرنا چاہیے, دنیا اور آخرت دو جدا جدا عوالم ہیں, یا یہ کہ دنیا اور آخرت پیوستہ اور بہم مربوط ہیں؟ اسے بھی سمجھنا ہے.
اس سے تاس یہ انسان کی حقیقت دو حقیقت مرد کی زیر ارتباط بین این عالم و اون عالم چیزی
ہے. ہاں یہ تین حقیقت ہمیں سمجھ گئی ہوں بغیر ترجمے کے حال میں.
این سه تا حقیقت یادتون باشه کار بهش
این تین حقیقتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں, ان سے ہمیں کام لینا ہے.
یعنی حقیقت انسان چیز, حقیقت مرد چیز, ارتباط بین این عالم و اون عالم چیز.
پھر تکرار کرتے ہیں, حقیقت انسان کیا ہے, حقیقت موت کیا ہے, دنیا اور آخرت کا رب کس طرح کا ہے؟
برادران اگر خسته بشید حق دارید.
بھائیو اگر تھک جاؤ, اگر تھک جاؤ تو آپ کا حق ہے.
اما یادتون باشه, یادتون باشه تا این سختی ها رو نکشیم چیزی به دست نمیاریم.
لیکن یہ یاد رکھو اس طرح کی علمی تھکاوٹوں سے نہیں گزریں گے تو کہیں نہیں پہنچیں گے.
یادمون باشه مجلس نباید جای تحریک احساسات تنها باشد. احساسات میخواییم, تحریک جمعی میخواییم, اما مجلس باید جای شکوفایی خرد و اندیشه و عقل.
یاد رکھیں کہ ہماری مجلسیں صرف تحریک احساسات کی جگہ نہ ہو. تحریک احساسات اچھا ہے بشرطی کی عقل کی شکوفائی بھی ساتھ ساتھ ہو.
انشاءاللہ
باید مجبور ہیں
مدارس علمی هم بعد از نمیدونم چقدر سوال ها میده. ما هم اومدی حالا حضوری کردی همیشه کاری داریم انجام میدی ببینیم
که ها کہہ رہے کہ یہ سختیاں تو اٹھانی ہوں گی, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, راستہ ہی ہے. سختیاں اٹھاؤ تو کہیں پہنچو. البتہ اس کے بعد ایک فٹ نوٹ میں آقا نے یہ بھی کہا کہ یہ بحثیں حوزات علمیہ میں بھی کئی سال طالب علموں کو آمادہ کر کے ان کے ذہن تیار بنانے کے بعد یہ بحثیں انہیں دی جاتی ہیں اور ہم نے ذرا جلدی کی.
بلی سعی میکنیم با بیانی روان و راحت الحلومی خدمتتون عرض کنیم
کہ ہم کوشش کریں گے کہ آسان بیان میں نکلنے کے قابل بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے. اچھا ترجمہ مطلب
حقیقت انسان چیز.
پہلا مطلب یہ ہے کہ حقیقت انسان کیا ہے؟
آیا همین است که میبینیم یا ما برای او یک جوهر و حقیقتی هست؟
اچھا انسان کیا ہے؟ یہ شخص و صورت، یہ مادہ جو گوشت و ہڈیوں مثلا کھال و خون ان پر مشتمل، یہی انسان ہے یا ان کے اندر جوہر انسانیت کوئی اور ہے؟
مادیون میگن انسان مساویس و مادہ،
مادیون کا خیال ہے کہ انسان مادہ کے ساتھ مساوی ہے، مادہ ہی مادہ کی کامل ترین شکل انسان ہے، بس
انسان مساوی اسمال مادہ،
انسان از اکول تو مادہ ہے،
ماورا ہو چیزی
اور کچھ نہیں ہے،
ماتریالیزم دیالیکتیک ہر وقت ہمین کہ بابا تو چیزی نیست غیرت ہمین.
اچھا میکینلیزم دیالیکٹک ان کی رائے یہی ہے، وہ کہتے ہیں بس انسان مادہ ہے جیسے کائنات کے اور چیزیں مادہ ہیں، اسی طرح سے انسان بھی مادہ ہے اور کچھ نہیں.
اور انہاں خیال مکنہ میں چیزیں نو آور
اور پھر اس بات کو ذکر کر کے خوش فہمی میں بھی رہتے ہیں. شاید ہم نے کوئی نئے انکشاف کیا ہے، یعنی یہ بات کر کے خوش بھی ہوتے ہیں.
بچوں میگن انسان مساوی سوا ماده باید روبروی تھوڑی معنا کنم که مادی یادتون باید.
اچھا یہ چونکہ انسان کو مادہ کے ساتھ مساوی سمجھتے ہیں اس لیے مجبور ہیں اگر روح کے بارے میں بات درمیان میں آ جائے تو روح کی بھی ایسی تفسیر کریں کہ وہ مادہ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکے.
گفتن آقا این جانی که شما ازش نام میبرید میگید مجرد است، نه بابا، ما حسد فعل و انفعالات بدنی است که در ظاهر موجود محصل فعل و انفعالات مادی است. چیزی که محصل فعل و انفعالات مادی خودش مادی.
یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس کا نام تم روح رکھتے ہو اور جسے تم کہتے ہو مجرد حقیقت ہے، کوئی مجرد حقیقت نہیں، یہ انسان کے فعل و انفعال کا نتیجہ ہے، چونکہ فعل و انفعال خود مادہ ہے اس کا نتیجہ بھی مادہ ہی ہوگا.
یعنی انسان گوشت پوست استخوان یا بگیم مجموعه ای از سلول ها با انواع و اقسام مختلفه.
اب فرق نہیں پڑتا ہے آپ انسان کی تقدیر میں کہیں خون، گوشت، ہڈی، کھال، بال یہ کہیں یا سیلز کا مجموعہ کہیں، مختلف سیلز ہیں انسان کے وجود کے اندر، ان سیلز کا مجموعہ ہے یہ کہیں.
بس میبینن عجب، ولی این انسان یک شعوری دارد، یک عاطفه ای دارد، یک احساسی دارد.
اچھا یہاں تک تو مادہ ہونے کو ثابت کیا، لیکن جب انسان میں اور آگے بڑھتے ہیں تو انسان میں دیکھتے ہیں شعور ہے، انسان میں دیکھتے ہیں عاطفہ ہے، انسان میں دیکھتے ہیں احساسات ہیں. نہ شعور مادی ہے، نہ عاطفہ مادی ہے، نہ احساسات مادی ہے، یہاں پریشان ہو جاتے ہیں.
نم نفس سرور ہو غم اردو ابتماد نرم نم داری انسان.
اچھا وہ یہ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ انسان میں خوشحالی ہے، انسان میں غم ہے، انسان میں نشاط ہے اور انسان میں مثلا تنگی ہے، فکری تنگی، یہ چیزیں بھی ہیں.
میگن ہمیں حالات محسد فعل و انفعالات چیز در سلولای
مردی. وہ کہتے ہیں یہ تمام حالات، ان پر غور کریں، یہ تمام حالات یعنی چاہے نشاط ہو، چاہے بے نشاطی ہو، چاہے غم ہو، چاہے خوشحالی ہو، چاہے احساسات ہو، چاہے عواطف ہو، چاہے ادراکات ہو، سب ذہن کے اندر جو سیل ہیں ان کے فعل و انفعال کے نتائج ہیں اور کچھ نہیں.
اندرانی کہ در کبد مواد شیمیایی بدن جمع میشه،
جس طرح سے انسان کے دلی کے اندر شیمیایی مواد جمع ہو جاتے ہیں
غدد تیروئید ترشحات دارن
اور اسیڈز کے ترشحات ہوتے رہتے ہیں
غدد صفراوی ترشحات دارن
صفراوی کیا کہتے ہیں زرد مایا ہوتا ہے اس کے صفرائی استعمال ہوتا ہے وہ مثلا اس کے ترشحات ہوتے رہتے ہیں
لوز المعدہ انسولین ترشح میکنے
اور معدے میں ایک حصہ لوز
المعدہ
وہ تو لوز المعدہ ہی نہیں کیا جہاں پر انسولین بن جاتا ہے لبلبا لبلبا جو ہے وہ انسولین تولید کرتا ہے
انسولین ترشح میکنه سرور و حزن و غم و اندوه هم محصول ترشحات و فعل و انفعالات مغزه
وہ کہتے ہیں خوشی، غمی، نشاط، بحالی یہ سب چیزیں ذہن کے سلس سے مترشح ہونے والی کیفیتیں ہیں اور کچھ نہیں
این حرف مادی
یہ مادیت کا نظر ہے
حسن بگم که یادتون باشه
در مقابل اینها فلاسفه الهی
وجود دارن تو یہ مٹریلیزم ڈیالیکٹک ان کی رائے تھی ان کے مقابلے میں الہی حکمان ان کی رائے تھی
حالا حرف اینها رو میخواییم بزنید از
یہ کیا کہتے ہیں
میگن انسان متکون از دو عنصر
کہتے ہیں کہ انسان دو ایلیمنٹس سے تشکیل پایا ہے
ایک عنصر مادی و ایک عنصر غیر مادی و معنوی
ان دو عناصر میں سے ایک عنصر مادی ہے اور دوسرا عنصر غیر مادی ہے
ان عنصر غیر مادی مرکب بدن مرکب
یہ کہتے ہیں کہ عنصر غیر مادی جو کی مجرد ہے اس مجرد عنصر کو کام کرنے کے لیے کوئی مرکب چاہیے جس پہ یہ رہے اور کام کرے
وحقیقت انسان ہم عنصر غیر مادی
اور انسان کی حقیقت مرکب نہیں انسان کی حقیقت وہی غیر مادی عنصر ہے
که ازش تعبیر میکنید به من خوب گوش کنید اینا
جس کی تعبیر آپ میں سے کرتے ہیں میں
جمیع افعال شما اقوال شما حرکات شما به اون من نسبت داده می شود
آپ کے تمام کام تمام قول کہا ہوا اور تمام حرکات اسی من کی طرف منتصب ہیں
من نوشتم من کردم من خوردم من رفتم من انجام دادم
میں نے لکھا میں نے کہا میں نے انجام دیا میں نے سوچا میں اچھا ہوں وہ میں
این در خواد در ادوان چشم من دست من پای من مغز من رگ من استخوان من و من
اچھا یہ تو کاموں میں اور اوصاف ہوئی آپ نے کہا میرا کام میری صفت میرا علم اجزاء بدن میں بھی آپ کہتے ہیں میری آنکھ میرا کان میرا دماغ میرا دل میرا پا یعنی میرا پا میرا ہاتھ
بدن من
اور پورا بدن کو بھی اپنی طرف نسبت دیتے ہو
بدن من
میرا بدن
تو کہ داری میگی بدن من این من کجا
یہ جو آپ کہہ رہے ہو میرا بدن یہ میں کہاں ہے کہ جس کی طرف بدن کی نسبت دے رہے ہو
میگی فکر من کجا
میری سوچ سوچ کہاں ہے کہ جسے آپ میری کہہ رہے ہو
سوال آقا شما یک من درست کردید، این من چیست؟
ہاں بالآخر سوال یہ اٹھا کہ یہ من کیا ہے یا میں کیا ہے جسے آپ کے ہر چیز کی نسبت اس کی طرف دے رہے ہو، وہ خود کیا ہے؟
یہ من چیز بیان کریں،
بتاؤ کیا چیز ہے؟
اینجا جائیے دقت،
یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے
عزیزان. هر قضیه‌ای مرکب از دو جزء موضوع من
میرے عزیزو، هر عزیه دو اجزاء سے مل کے بنتا ہے. اب آپ سادہ لفظوں میں کہو ہر جملہ دو اجزاء سے مل کے بنتا ہے، ایک موضوع ایک محمول. موضوع یعنی مبتدا، محمول یعنی خبر،
و هر محمولی موضوع
میخواهد. هر محمول کے لیے کوئی موضوع ہونا چاہیے،
بلو اینکه موضوع دیدنی نباشه.
ابھی فی الحال اس میں سے بہت ساری باتیں آپ کے موام رہ رہی ہیں، کہ اگرچہ کہ وہ اس محمول کے لیے جو آپ نے موضوع بنا دیا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ موضوع نظر بھی آئے، ضروری نہیں ہے.
شما هر چی که می کنید به یک چیزی نسبت
دید، من کی طرف نسبت دے رہے ہیں بہت سی چیزوں یا میں کی طرف؟
اون چیز چیه؟
من.
اون من چیه؟
موضوع.
وہ جو میں کہہ رہے ہو وہ موضوع ہے،
ولی دار میگید من دیدم،
دیدم
من شنیدم.
اگر دیدن اینه من باشه معنا نداره تو بگی من دیدم. خوب گوش کنید،
جواب کرم، میں نے دیکھا، میں نے سنا، سنا یہ خبر ہے، یہ معمول ہے، اس کی نسبت کس کی طرف دی گئی ہے؟ من کی طرف، میں کی طرف. اگر یہ دیکھنا ہی میں ہوں تو پھر میں نے سنا کہنا معنی نہیں رکھتا ہے، بس معلوم ہوا کہ دیکھنے کے علاوہ کچھ ہوں میں.
پس دیدن غیر از من است، من غیر از دیدن.
دونوں میں فرق ہے، دیکھنا کوئی اور چیز ہے، میں کچھ اور ہوں، میں دیکھتا ہوں.
من انجام دادم، انجام دادن چیز، من چیز دیگر.
اسی طرح سے اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے انجام دیا ہے تو انجام دینا ایک چیز ہے اور میں ایک چیز دیگر، میں موضوع ہوں، انجام دینا معمول.
بدن من، اگر بدن من خود منه که یکیه،
میرا بدن جب آپ کہتے ہیں تو خود اسی میرے بدن میں تغایر ہے، بدن کوئی اور چیز ہے، میں کوئی اور چیز ہوں.
اگر بنا باشد روح آنطوری که شما معنا می کنید نباید موضوع بشه، من نباید بشه.
جس طرح سے ماتریالیزم یا ڈیالیکٹک کے نظریے کے مطابق انسان کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مجموعہ افعال اور افکار اور بدن اور اجزاء جو کچھ اس کے پاس ہے یہی انسان ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ بات سچ ہو تو پھر میں نے دیکھا غلط ہونا چاہیے.
پس روح مستقل،
چونکہ دیکھنا ہی انسان ہوا نا، پھر میں کیا چاہتا ہوں؟ میں نے دیکھا یہ جملہ غلط ہونا چاہیے، میں نے سنا غلط ہونا چاہیے، میں اچھا ہوں غلط ہونا چاہیے.
پس چشم من، دست من، پای من، زبان من، سر من، جسم من، بدن من، نو یعنی چه؟
یعنی اینکه این مجموع مرکب بر اون حقیقته.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آپ جتنی باتوں کے نسبت میں کی طرف دے رہے ہیں اور یہ میں ہے جس سے تمام افعال اور تمام چیزیں صادر ہوتی ہیں،
حسن حقیقت مستقل ہے،
بس وہ میں ایک مستقل حقیقت ہے افعال اور اوصاف سے ہٹ کے.
ان یہ بورہان فلسفی امین فرمی بھی خیلی ظاہر ہے کہ فطرہ مرادے کو نہیں فرمی.
یہ بورہان کہ میرے اجزاء میرے افعال میرے اوصاف اجزاء اور افعال اور اوصاف غیرت میں ہیں یہ کوئی فنی اور فلسفی استدلال نہیں ہے, بالکل فطری بات ہے. ہر کوئی انسان اپنی فطرت کی طرف لوٹے گا سمجھ جائے گا.
شاہد دوم میری کہ روح و جان مستقل ہے. شما طفولیت داری نوجوانی داری جوانی داری کهنسالی داری پیری داری
خمیدگی هم داری مجموعه این تحولات و تدبرات در جسم شما حاضر شده.
دوسرا برهان یه هست که هر انسان طفولیت رکھتا ہے بچپنا رکھتا ہے لڑکپن ہے نوجوانی ہے جوانی ہے دیڑھی ہے بڑھاپا ہے اور آخری سال جو ہے کہن سالی جس میں تمام قوا جواب دے جاتے ہیں وہ حالت بنتا ہے. تو ایک ہی حقیقت کے اوپر اتنے سارے عوارض وجود میں آتے رہ رہے ہیں.
بعد میں کودکی من جوانی من نوجوانی من پیری من کهنسالی من پرسوچی من اما این منه که تغییر نکرده.
اور پھر آپ ان تمام حالات کو میں کی طرف نسبت دیتے ہو. میرا بچپنا میری نوجوانی میرا بڑھاپا معلوم ہوتا ہے کہ میں ہے جس پر یہ سب حالتیں آ گئی ہیں.
ہر بھی چل رہی میں
وہ میں تو اپنی جگہ پر
پدر پیر می نشینه برا بچه‌هاش میگه من که بچه ساده بودم چه کردم, پنج ساله بودم چه کردم, مدرسه رفتم چه کردم, دانشگاه که رفتم, همه رو به من میکنه گفتن اما همه رو نسبت میده به من. تحورات و تحولات خود این رو میگه اما این من تغییر نمیکنه.
تو ایک سمسیدہ آپ اپنے بچوں سے اپنی سرگزشت بیان کرے تو سرگزشت میں مختلف ادوار کا ذکر کرتا ہے اور ادوار اس کے آتے جاتے ہیں اس کے لیکن اس کے من میں کوئی تغیر نہیں ہے, من وہی ہمیشہ ہے.
میں ایک حقیقت ثابت لا یتغیر.
بس میرے وجود میں بھی وہی میں کلا سکتا ہوں, میرے وجود میں ایک لا یتغیر حقیقت ہے, ناقابل تغیر ایک حقیقت ہے.
کل زمان ها بگه خودم را که در اون نفس کشیدم رو بزرد.
تو جتنے آنات جتنے لمحات گزرے ہیں ان تمام آنات اور لمحات اور اوقات میں جو کچھ بھی میں نے کیا ہے ان کے نسبت اس حقیقت کی طرف دے رہا ہوں.
این دو تا برهان خیلی آبکی و شلکی که خودمون بفهمیم.
اچھا انسان غیر از بدن غیر از حیات بدن غیر از افعال بدن ایک حقیقت ہے. اس مطلب کے اوپر یہ دو برہان بہت سادہ سمپل بغیر کسی پیچیدگی کے آپ کی خدمت میں بیان ہیں.
از اون آیو سوال میکنیم این من کجا.
آپ اس مٹیریلزم کے جو طرفدار ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ میں کیا چیز ہے.
یادتون باشه تو برهان های دقیق فلسفی ها بیش جدر
یہ یاد ہے کیونکہ فلسفی دقیق برهانوں سے ہم نے اجتناب کیا.
ان دو برهان
بہت سادہ سادہ برهان پیش
خوب حالا پس از این دو تا مقدمه و دو برهان یک چیز رو یاد یا دو چیز رو یاد
ان دو مراحل سے ہمیں دو چیزیں ملی.
یہ یک حقیقت ثابت لا یتغیر در وجود من هست که ازش تعبیر به من میشود. اینو یادتون باشه، چون این ما در بحث معاد و زنده شدن و ثواب و عقاب و اینکه چه خواهد شد اونجا بحث خواهیم کرد. به این نیاز داریم.
بس ایک مطلب یہ آتا ہے کہ میرے وجود کے اندر ایک ناقابل تغیر حقیقت ہے، اس حقیقت کو میں کہا جاتا ہے اور اس کی طرف تمام نسبتیں ہیں. اس کو اپنے ذہن میں رکھو، اس لیے کہ معاد کی بحث میں اس سے ہمیں کام ہونا ہے، قیامت کی بحث ہے، یہ کام آنا ہے. بے کار والی ماں
یار تو ممکنه کسی بپرسد ما تا هر 7 سال یک بار این میلیارد ها سبلون تبدیل میشه و تمام میشه.
اچھا کسی دن کوئی ڈاکٹر صاحب آئے اور کہے کہ ہر 7 سال میں انسان کے تمام سیل تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی 7 سال پہلے جو سیل تھے وہ ابھی ہیں ہی نہیں اور اب جو سیل ہیں وہ 7 سال پہلے نہیں تھے، تو اب یہ 7 سال میں تو بالکل بدل گئے.
من در جوانی مراد کردم با سلولهای دیگری و بدن دیگری در
بیری مور درد کہہ رہے کہ میں جوانی میں میں نے گناہ کیا، جس وقت میں نے گناہ کیا تھا وہ سیلز کچھ اور تھے، وہ ختم ہو چکے، اور اب جب میں مر کے خدا کے حضور جا رہا ہوں یا مجھے اٹھایا جائے گا تو وہ سیلز کچھ اور ہیں.
ما به این من کار داریم،
تو وہاں جس نے گناہ کیا وہ تو ہے نہیں، وہ تو منتشر ہو گیا، ختم ہو گیا، اور جو سیلز ابھی ہیں وہ نہیں ہے کہ جس میں گناہ نہیں ہوئے. بنابراین سزا اس کو کیوں ہونا چاہیے؟ اس کا جواب کے لیے، اس کے جواب کے لیے ہمیں اس میں کی ضرورت پڑے گی.
ما به این من کار داریم،
اس سے اس کی ضرورت رہ جائے گی.
خود گفتن تبارک اللہ حسن و خالق قائم
بلا وجہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ بہت بابرکت ذات ہے وہ کہ جو احسن الخالقین ہے.
مطلب دومی که استفاده کردیم این که بدن انسان دستخوش تغییرات، تحولات، تغییرها، تبدیلات، اما من تغییر نمی کنم.
اچھا دوسرا مطلب جو ان براہین سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بدن انسان مختلف عوارض سے دوچار ہوتا ہے، حالتیں اس کی بدلتی رہتی ہیں، لیکن وہ جو میں ہیں وہ ناقابل تغیر ہے، یہ بھی سمجھنا آتا ہے.
در سال 1882
میں
یکی از اساتید دانشگاه کامبریج آمد مؤسسه ای رو تشکیل داد.
کمبریج یونیورسیٹی کے ایک استاد نے ایک ادارہ بنا دیا،
دانشمندان اورولوژی جمع شد
اور یورولوژی کے ماہرین اس میں جمع ہوئے،
دانشمندان شیمیدان ها جمع شدن
اور کیمستری کے ماہرین جمع ہوئے،
اساتیدی از فلکیات جمع شدن
اور آسٹرونومی کے ماہرین بھی آئے
شدن. یہ مجموعہ،
یہ دانشمندوں کا ایک مجموعہ جمع ہوا،
45 سال تحقیق
کرتا، 45 سال انہوں نے ایک موضوع پر تحقیق کی،
50 جلد کتاب، 50 جلد کتاب را
پینتالیس سال اتنے سارے دانشور مل کے تحقیق کر کے 50 جلدیں لکھی اور 50 جلدوں میں یہ ثابت کر دیا کہ انسان کی روح ایک مجرد حقیقت ہے.
فرید مجدی یہ دارت و معرف کرے،
ایک انسائیکلوپیڈیا ہے فرید مجدی کی،
در اون دارت و معرف آمده ماحصل
उन्होंने उस इंसाइक्लोपीडिया में उन 50 जिल्दों की के अंदर जो क्रीम है उसको निकाल के इस अपने दायरतुल मारिफ में जमा किया। उस दायरतुल मारिफ में उन्होंने इस इनवान को मान किया है कि रूह और रूही, यानी रूह खुद क्या है और रूही चीजें क्या है। अच्छा, उसमें ये बहस की है कि क्या रूह को सामने लाया जा सकता है, क्या किसी की फिक्र को बढ़ा जा सकता है। अच्छा, आज की दुनिया में जो साइंसेस हैं मुख्तलिफ, उनमें से एक साइंस ये भी है कि किसी की फिक्र को पढ़ना मुमकिन है, लिहाजा मुजरिम की फिक्र को पढ़ने वाले माजरीन की मदद से मुजरिमीन तक पहुंच सकते हैं। हेपाटिज्म के जरिए से दूसरे के अफकार तक रसाई हासिल करना यह मुमकिन है, जिसे ख्वाब मसनूई कहते हैं, मसनूई ख्वाब हेपाटिज्म। अच्छा, ये तो इनकी तहकीक है और बुरहान अकली भी मौजूद है,
तहकीक
45 दानिशवरों की 45 साल तहकीक का नतीजा 50 जिल्द में किताबें भी मौजूद हैं। इन तमाम हकायक का महासल ये है कि रूह एक हकीकत मुस्तकिल और मुजद्दद है। अब आइए कुरान की तरफ, जो कि नुस्खे हकीकत याद है, इसके जरिए से इंसान हकीकत तक पहुंच सकता है। कुरान की तरफ आइए। कितना खूबसूरत है। अब उन तमाम मबाहिस को जहन में अगर रखो, अगर कोई दानिश्वर ऐसा हो कि इतने सारे मालूमात रखता हो, वो ये आयत पढ़े, अल्लाहु यतवफ्फल अनफुस हीन मौतिहा, अनफुस हीन मौतिहा,
तवफ्फल अनफुस हीन मौतिहा,
तवफ्फल अनफुस हीन मौतिहा, एक आयत ये है।
आयत दीगर तवफ्फा
اگر کوئی اس موضوع پہ کام کرنا چاہتا ہے تو موجب مفہرس کی طرف جائے قرآن کی، اور وفا سے توفا کے لفظ کو نکالے، اور اس توفا پر مشتمل کتنی آیتیں ہیں وہ آیتیں وہ نکال کے اپنے علم کو پختہ کر سکتا ہے۔
چون مسئلہ خیلی مهم بوده خدا مباحثہ کرده،
چونکہ بات بہت اہم تھی، لہذا خدا نے مباحثے کی شکل میں پیش بھی کیا۔
آمده ہر بے منکرین و نقل کرده جواب
منکرین نے، منکرین کی باتوں کو بھی قرآن نے نقل کیا ہے اور جواب بھی دیا ہے،
بدلین جواب
منکرین کے جواب میں قرآن نے جو کچھ پیش کیا ہے اسی کے اندر انسان کی حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی حقیقت یہ ہے۔
ولذا نعمل بھی کنے ایضا ظللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید،
منکرین معاد کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے ہمارے اجزاء بکھر کے زمین میں گم ہو جائے گے تو کیا اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ بنایا جائے گا؟
اب بدن من رفتے تجزیه شده میوه و درخت و انبه و چاول و گندم و اینا دیگری خورده تمام شد.
ماذا فی خلق جدید؟
منکرین معاد کہتے ہیں کہ میں مر گیا اور کچھ عرصے کے بعد گل گیا سڑ گیا اجزاء بکھر گئے وہاں درخت اگے اور درختوں کو حیوانات نے کھا لیا انسانوں نے بھی کھا لیا آم کی شکل میں وہ اجزاء نکل گئے انسان نے کھا لیا پھر وہ مر گیا اس کے بعد پھر کتنی زراعتیں ہو گئی یہ اس طرح سے منتشر ہو گیا اب کیا دوبارہ اس کو کہ جو اس طرح گم ہو گیا ہے دوبارہ بنایا جائے گا؟
جواب اینه
بدن انسان مرکب از دم شده.
جواب یه که تم بدن نہیں ہو که گم ہو جاؤ.
بدن مادی که زل اکو جماع
تم نے جو کہا میں گم ہو گیا صحیح کہہ رہے ہو تمہارا بدن گم ہو جانا ایسا ہی ہے
اما حقیقت تم در
لیکن جو تمہاری حقیقت ہے وہ گم شدنی نہیں ہے
بلے تو میگه به اونها بگو قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکلک کیا بات ہے
جواب جواب کہ وہ خوبصورت ہے
خواهی میدی الان هم قرآن ما رو قبول نکنید وقتی که اسرائیلیت قبول
کیا بات ہے کہ ان سے کہو کہ یتوفاکم تمہیں پورا اٹھایا جائے گا تمہیں پورا اٹھائے گا ملک الموت الذی وکل بکم وہ ملک الموت کہ جس کی ڈیوٹی تمہارے اوپر لگائی گئی ہے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی وہ تمہیں پورا اٹھائے گا اگر ابھی انکار بھی کرو تو جب وہ آئے گا تو قبول کرو گے کہ میں ہوں گم ہونے والی چیز نہیں ہوں
ممکن ہے کہ اشکال ہم یاد نہ بکریز رہا ممکنه یکی اشکال یاد به این که آب قرآن خودش داره این نکه میگید به این نمی میگید
اچھا کوئی ہو سکتا ہے سوال کرے کہ یہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ انسان مردہ ہو جاتا ہے یہ تو قرآن کہتا ہے جی کہاں کہہ رہا ہے انہ کا میت ہوں انہ ہوں میت ہوں یہ کیا ہے کیا آیا ہے میت کا ترجمہ کیا ہوتا ہے بھائی مردہ تم مردہ ہو اور دوسرے بھی میں مردے ہیں
نا مارا شیر انکا مرتقلون کما انہم یرتقلون
ہاں یہاں پر یہاں پر میت بمعنی مردہ نہیں ہے بلکہ میت بمعنی منتقل شدہ تم بھی اس عالم سے منتقل کیے جاؤ گے اور دوسرے بھی اس عالم سے منتقل کیے جائیں گے
اللهم صل على محمد 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 بس همین که افتاد ما هم میوفت نه از بین
جتگه گیر گیا هم بھی گیر جائیں گے منتقل ہو جائیں گے خاتم نہیں ہو جائیں گے
اینکا میت اینہم میتون منش اینه بابا مرد منش فوق نیست وفات غلال نیست اختتام
این عبارت پر غور کرده کہ موت به معنای فوت نہیں فوت کے معنی کھو دینا بلکہ به معنای وفات ہے وفات کے معنی اٹھا لینا موت کھویا جانا نہیں اٹھایا جانا اور موت نابود ہونا نہیں ہے بلکہ منتقل ہونا ہے
محصر این حرفا چی شد؟ این شد که شما دارای یک حقیقت مستقل منتقل شونده
بس ان باتوں کا محصر یہ ہوا کہ تم جسم نہیں ہے کہ مرنے سے وہ اجزاء میں بکھر جائے بلکہ ایک قابل انتقال حقیقت ہو کہ فرشتہ موت تمہیں اٹھا کے منتقل کر دیتا ہے
اگر خسته شدید یہ صلوات
محمد
پتا ہے کیا کیا آپ نے آپ کو آخر صلوات کروا دیا تھکنے پر Thank you. آپ ایک سلوات پڑھیں نہ تھکنے پہ
حالا پس معلوم شد چه خبر حقیقتی دارید لایق قیدیت واقعیتی دارید مندگار منتقل شبنده
پس ان تمام باتوں کا محاصل یہ ہوا کہ انسان ایک ایسی حقیقت ہے کہ وہ حقیقت گمشدنی نہیں ہے قابل انتقال ہے اور اس کی جو بھی حقیقت ہے وہ حقیقت پوری کی پوری اٹھائی جائے گی اور اسے منتقل کیا جائے گا یہ
پس آنی کے میگوید پر یہ پیغمبر نلکتے بار تمام شدے با آیات قرآن میخواد چکر کنے با در برحان عقلی میخواد چکر کنے
وہ یہ جو مادیین کہتے تھے نا کہ انسان انسان جو ہے وہ مادہ ہے یہی فکر بعض مسلمین میں آ گئی وہ تو کہتے ہیں کہ مثلا انسان مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تمام ہو گیا ان سے ہمارا سوال ہے کہ تم کہتے ہو پیغمبر مرنے کے بعد ختم ہو گیا ان آیات کو کہاں لے جاتے ہیں اور ان براہین عقلی کا جواب آپ کس طرح دیتے ہیں
ادعای توحید کنیم ہاں چرا رحمت ما بذار چپ راست برو همه بهت میخندن چپ میزنی راست میزنی
ادعای توحید کا اور کام یہ یعنی مثلا آپ کیا کہتے ہیں گاڑی چلاتے وقت لائٹ الٹے ہاتھ کا دے دیں اور چلے سیدھے ہاتھ کا دے دیں
اور سرعت 340 کلومتر داره میره این طرف رو میزنه چپ داره چراغ راهنما رو دعوا میره طرف رو خب اکسیدنت میشه ما پدر هم در میاری
که 140 کے اسپیڈ سے آپ گاڑی چلائیں انڈیکیٹر آپ کا جو ہے وہ لیفٹ کو چلے اشارہ دے دے اور آپ چلے رائٹ سائڈ کی طرف تو کیا ہو جائے گا تصادم ایکسیڈنٹ یا خود بھی مر جاؤ گے کچھ کو بھی مارو گے
حالا پس ما ایک وجود مستقل داریم به نام من که این من مساویس با جان
پس تمام آتوں کا محاصل یہ ہوا کہ ہم ایک مستقل وجود رکھ رہے ہیں اس مستقل وجود کو ہم سے میں سے میں کے ذریعے سے تعبیر کرتے ہیں
حالا اس وقت ایک معنی کی شد در سه مرحله بعد
اب اس معنی کو اس بات کرنے کے بعد تین مرحلے بحث کریں گے
یہ نحوه حیات انبیاء و اولیاء در برزخ
کیا بات ہے ایک بحث ہم یہ کریں گے کہ انبیاء اور اولیاء کی حیات برزخ میں کس طرح کی حیات ہے دیکھیے
وجود اتصال و ارتباط بین ما و اونها
دوسری بحث ہم کیا برزخ میں جو ان کی حیات ہے ان انبیاء کے ساتھ ان اولیاء کے ساتھ رابطہ برقرار رکھ سکتے ہیں یا نہیں
سیرہ صالحان در ارتباط گیری با ارواح
وہ یہ تو دوسری بحث ہے امکان ممکن ہے یا نہیں تیسری بحث ہوگی وہ یہ کہ صالحان کی سیرت وقوع پر ایسا ہوا
او مرحله اول اینجا دیگه راحت میشه بحثای قرآنیه که خود تفسیریه براتون راحت تر
اچھا جو مشکل مرحله تھا وہ الحمدللہ طے کر لیا اور اب جو ہم چلیں گے تو آرام آرام سے آیات قرآنی کے سائے میں چلیں گے
حیات انبیاء اولیاء شهدا و بزرگان من چه خبره یا
مرحله اول انبیاء اولیاء شهدا ان کی زندگی برزخ میں کس طرح کی زندگی ہے
یکی همون آیه شریفه ای که در دو هفته قبل راجع بهش حرف زدیم فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا فلا احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین الذین لم یرحموا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون که اینو ما توضیح دادیم دیگه دنبال نمیکنیم
برزخ میں ایک خاص زندگی شہداء کو مل جاتی ہے. اس پر ایک آیت وہی تھی کہ جو ہم نے دو ہفتے پہلے مفصل گفتگو کی, اب دوبارہ وہ گفتگو دہرائی نہیں جائے گی.
البته انشاءالله به قولم دادم, گفتم یک موقعی انشاءالله یک 5-6 جلسه راجع به همین های هر قبل انشاءالله اگر خدا توفیق رو داموری باشه جایش برسه خواهم کنم.
آن کار که من وعده کیا ہے کہ 5 یا 6 جلسے اسی آیت کے اوپر مفصل مجھے بحث کرنی ہے, اگر خدا توفیق دے اور انشاءاللہ حیات اور زندگی دے دے تو
آیه دلالت دارا در حیات شهدا ارتزاق اونها و مسائل دیگر و بشارت به ما و مسائل دیگر.
آیت سے کچھ باتیں تو بالکل صاف نظر آتی ہیں. ایک ہے کہ وہ زندہ ہے, خاص زندگی رکھتے ہیں, رزق آتے ہیں خدا کے پاس, ہمارے لیے بشارتیں رکھتے ہیں. یہ چیزیں تو سادہ سادہ نظر آتی ہیں.
پس اگر کسی آمد و گفت مردن شهید انتهاء حیات اوز, میگی به انتهاء فکر خودت نه حیات.
اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ انسان مرتا ہے تو اس کی انتہا ہو گئی, تو کیا شہید انسان نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے وہ بھی مرتا ہے. اگر شہید کے بارے میں وہ یہی کہے کہ یہ بھی مرتا ہے اس کی انتہا ہو گئی, تو ہم کہیں گے تمہاری فکر مر گئی, اس کی انتہا ہو گئی, شہید نہیں مرتا.
بس وہ آئیے
بدنش ہے, ایمانش ہے. اچھا پھر وہ آج کے بحث سے مربوط بات ہے جو ہے وہ ذہن میں رکھی, شہید زندہ ہے. کیا زندہ ہے؟ وہ روح شہید جس کو وہ میں کہتا تھا وہ زندہ ہے.
آیه دو کو این آیه در سوره یاسین
دوسری آیت سورہ یاسین میں موجود ہے.
جناب عیسیٰ دو تا پیغمبر فرستاده به انطاکیه.
حضرت موسیٰ نے دو پیغمبروں کو انطاکیہ بھیجا تھا.
به انطاکیہ این که برم کار بکنم فعالیت
کنم, حق کنم. دو افراد کو انطاکیہ بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں جائیں, کام کریں, تبلیغ کریں.
وہ قبولشون نمی کنے
وہاں کے لوگ, ان نمائندگان نے حضرت موسیٰ کو قبول نہیں کرتے ہیں, نہ کریں یا نہ کرنا, وہ قبول کرتے ہیں یا نہ نہیں کرتے ہیں, وہ رہنے دیتے ہیں.
یہ آقای پیدا شد شروع کرد سینه دادن برای دفاع کردن از این طور بیمار دادن
حالا پیدا شد
همون دارم حالا
خب ایک شخص پیدا ہوا یعنی مل گیا, پیدا ہو اور دماغ خراب ہو جائے, مل گیا ایک شخص مل گیا جو اس دو شخص ایسا تھا کہ ان دو پیغمبروں کے بارے میں جن کو حضرت موسیٰ نے انطاکیہ بھیجا تھا ان سے دفاع کرنا, ان کا دفاع کرنا شروع کیا.
حبیب
نجار, حبیب نجار وہ ان کا دفاع کرتا ہے.
بابا چھتکار دار اس میں تو آئیے یہ فلا پیغمبر خدا فرستاده پیغمبر اولوالعزم چرا مخالفت میکنی؟
یہ حبیب نجار اس نے وہاں کے لوگوں سے کہا لوگوں تم کیا کر رہے ہو, یہ پیغمبر کی طرف سے مقرر کردہ نمائندے ہیں, تم ان کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ درست ہے
گفتم جمع شدن بعد از ذکر کردن ها آزار کردن ها حبیب نجار رو
یه حبیب نجار جو اون نمائنده پیغمبرون کو سپورٹ کر رہا تھا اور ان کا دفاع کر رہا تھا, ان لوگوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو جو ان کا دفاع کرنے آئے ہو, آپ ہم تمہارا بھی علاج کر لیتے ہیں. سب مل کے جمع ہوئے اور اس کو مارا, اور ایسا مارا کہ بیچارے کی جان چلی گئی. چاہیے
شہید چمیشے خوشتے
کے مخاطبے میں ایک خطاب. اچھا وہ ان کے دفاع میں مارا گیا, وہ جب مارا گیا تو اس کے لیے خطاب آیا خدا کی طرف سے, کہا گیا کہ اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ. ہاں جس میں حبیب نجار کو تو یہ خطاب نہیں آیا ہے, اور طلب چیز سے دقت کر. کہا گیا کہ قیل ادخل الجنہ, تم جنت میں داخل ہو جاؤ, روح مخاطب ہے اس لیے ادخلی کا صیغہ ہے مؤنث ہے. قیل ادخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤ, تو کیا چیز جنت میں گئی ہے؟ روح ہے حبیب نجار, بدن وہ تو قبر میں ہے, وہ بدن جنت میں تھوڑی گیا ہے. بس معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت بدن نہیں ہے, روح ہے. اس تفسیری نقطے کو بھی ذہن میں رکھو کہ اس جنت سے مقصود جنت الخلد نہیں ہے, عالم برزخ کی جنت.
حالانکہ
راستے
میں عالم جنت, ہاں درون عالم
کی تمنا ہے. حبیب نجار کی روح جنت برزخی میں چلی گئی, اور وہاں جانے کے بعد ایک تمنا کا اظہار کیا,
قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین.
تمنا اس کی یہ ہے کہ کاش میری قوم جانتی کہ کس طرح خدا نے میری تمام خطاؤں کو معاف کیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا. کاش کہ وہ جانتے. سوال یہ ہے, قرآن کی تصریح موجود ہے کہ حبیب نجار سے کہا گیا کہ جنت میں جاؤ. یہ حبیب نجار کا کون سا ہے پتا نہیں ہے, وہ کیا جنت میں منتقل ہو, یقیناً روح جنت میں منتقل ہو چکا.
ایک روایت داریم کہ چرا این حبیب نجار چنین تمنا می کنند.
ایک روایت میں آیا ہے کہ حبیب نجار اس برزخ برزخی بہشت میں یہ تمنا کیوں کر رہے تھے کہ کاش میری قوم جان لے. اچھا یہ تمنا ہمیں بھی ہو سکتی حبیب نے مذاکر کی تمنا یہی ہوتی.
چرا این تمنا می کنن لاجل ان یرغب قومه قومه فی مثله ولیؤمنوا لینام.
کیا
بات ہے, وہ نظر
کہ وہ بہشت میں جانے والے بخیل نہیں ہیں, وہ اپنی طرح دوسروں کو بھی اس بہشت میں لے آنا چاہتے ہیں, اس لیے وہ یہ تمنا کرتے ہیں کاش ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ خدا نے کس طرح میرے خطاؤں کو معاف کیا اور مجھے جنت میں داخل کیا اس کے راستے پر رہنے کے نتیجے میں, تاکہ وہ بھی اسی راستے پہ آئے. برزخی بہشت میں شہدا ہیں, حبیب نجار ہیں,
من یطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا.
جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی تو وہ کہ جن پر نعمتیں نازل کی ہیں وہ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اور کتنے ہی اچھے دوست ہیں، رفاقت چاہیے نا، ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ان سے بڑھ کر اچھے دوست اور اچھے رفیق کہاں مل سکتے ہیں آپ؟ اگر مطیع خدا و رسول رہے ہیں ہم تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے وہاں پر. تمہاری حقیقت، تمہاری روح اور تمہاری جان وہاں منتقل ہوتی. اگر اہل اطاعت ہیں تو آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جن پر خدا کی نعمتیں نازل ہوئی. اچھا یہ تو مومنین کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں کیا کچھ ہے قرآن میں؟ عالم برزخ میں صبح و شام وہ آپ کے سامنے کر دیے جائیں گے اور قیامت کے دن کا عذاب اس سے شدید ہوتا ہے.
اب معصوم پرسے ہیں اور یہ معمول برزخ ہے تو قیامت فرمود در قیامت که صبح و شام نداری؟
کیا بات ہے،
در قیامت که صبح و شام نداری؟ صبح و شام من عالم برزخ ہے که النار یقرون علیها غدوم و عشی و یوم تقوم الساعة سوار فرعون اشد العذاب.
معصوم سے پوچھا جائے یہ آل فرعون کے بارے میں آیت میں صبح و شام آگ میں جھونکنے کی بات ہے، یہ کہاں پر ان کو اس طرح جھونکا جائے گا؟ قیامت میں. حضرت نے فرمایا قیامت میں صبح و شام کہاں ہوتی ہے؟ صبح و شام تو برزخ میں ہے، لہذا اس کا تعلق برزخ سے ہے. تنہا
فرعونیان نہیں
سکتے، قوم نوح ہم درے. اچھا یہ مختص پہ فرعون اور فرعونی نہیں ہے بلکہ قوم نوح کے بارے میں بھی ہے.
مما خطیئاتہم اغرقوا نارا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. آقا تو آتش، تو آب غرق شده، هم داخل
وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے پانی میں ڈوب گئے اور وہی جس پانی میں ڈوبے وہی آگ ہو گئے ان کے
لیے.
اس آیت کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد وہ پانی خشک ہو جائے گا پھر اس کی جگہ پہ آگ جلائی جائے گی، نہ یہ معنی نہیں ہے. وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے گئے اور جیسے ہی غرق ہوئے آگ میں گئے، یعنی غرق ہونا ہی آگ میں جانا تھا. اس طرح سے بحث کو پھیلانا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور ہوا کہ میں اس طرح بحث کروں.
که گفتیم دوتا
کار تحقیقی که دانشمندان در 45 سال
پس
به تصریح قرآن،
تصریح قرآن اینه که من تو منتقده به
دو عقلی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ روح انسان کی حقیقت وہ میں ہے کہ جسے روح کہا جاتا ہے اور وہ ایک مجرد حقیقت ہے لا یتغیر. 45 سال تک متعدد دانشوروں کی تحقیق کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے اپنی تحقیق کا نتیجہ 50 جلدوں میں کتاب کی شکل میں سامنے لایا. انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ انسان کی حقیقت روح ہے اور وہ روح ہے مجرد حقیقت ہے. اور آیات قرآنی سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان کی حقیقت روح ہے اور وہ روح بہشت میں منتقل ہو جاتی ہے.
روایات سے وارد ان ہم از طریق برادران اهل سنت.
اچھا اب ذرا اور آگے بڑھ جائیے. احادیث جو اس سلسلے میں آئی ہیں وہ احادیث بھی منابع اہل سنت سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے.
صحیح
ہے
مسلم سنن
بیہقی روایت
سے میں عرض میکنم الان مال این کتاب
هست. جو روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ صحیح مسلم اور سنن بیہقی سے ہیں.
اصحاب حدیث در کتب حدیثیشون این باب رو مفتوح کردن و تأسیس کردن.
باب ارتباط با
اصحاب حدیث نے کتب حدیثی میں مختلف ابواب کے تحت حدیثوں کو لایا ہے. ان میں سے ایک باب یہ بنا دیا ہے کہ ارواح کے ساتھ ارتباط. یہ خود ایک باب ہے. باب کا نام ہے ارتباط. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارواح سے ارتباط, اس کا مطلب یہ ہے کہ ارواح ہیں کہ جن سے آپ کو رابطہ کرنا ہے.
مسلم جناب انہا حالت
مسلم نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا
کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لیلت قامن رسول اللہ یہ کجا کرنے میگه ہر شب که نوبت
آخرش میں
ہر شب.
روایت یہ ہے کہ کہتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ رات گزارنے کے لیے میرے پاس آتے تھے تو آخر شب میں نکل جاتے تھے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ کبھی رات میرے پاس گزاری ہو اور وہیں پر رکے ہوں. آخر شخص میں آخر میں نکلتے تھے اور باقی کی طرف چلے جاتے تھے. ہم لوگ رات کو قبرستان جانے سے وحشت کرتے ہیں, نہیں جاتے. لیکن جس کا کام میتوں کے ساتھ رہتا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. دس میتوں کو بھی رکھیں تو ان کے سامنے ان کے پالوں میں بیٹھ کے سو جاؤ آرام سے. اس کی عادت ہے, اس کو کوئی پریشانی
نہیں.
اس لیے اس کو پتا چل گیا کہ یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ
سکتا. پیغمبر
اکرم آخر شب بلا مشکل سراغ اینا بینا آنس میگیره. اچھا پیغمبر اکرم آخر شب میں باقی جا رہے ہیں اور اس عالم کے ساتھ مرتبط رہتے ہیں. روایت
والے مسلم السلام علیکم
مسلم
اور قوم
مسلم نے پیغمبر وہاں جائے حضرت ام المومنین کے لیے پیغمبر آخر شخص میں باقی جاتے تھے ارواح سے مربوط ہوتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم السلام علیکم دار قوم مؤمنین. اے مؤمنوں کو جس گھر میں بسایا گیا ہے اس گھر میں بسنے والوں تم پر سلام ہو، اور کیا وہ سب چیزیں تمہیں مل گئی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا؟ تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو اور ہم تمہارے بعد تمہاری طرف آنے والے ہیں، یہ اس طرح سے گفتگو فرماتے تھے پیغمبر. نعوذ باللہ، پیغمبر عبس کاری تو نہیں کرتے ہیں کہ مثلا جو نابود ہو گئے ان کو سلام کرتے، کچھ ہے نہیں جن کو تم کہہ رہے ہو.
روایت دو
یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری روایت ہے بھی جناب عائشہ سے، دوسری روایت میں ہے کہ جب پیغمبر کی اس روش کو مومنین نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی سکھا دو کہ میں بھی زیارت کو جاؤں، قبرستان کی زیارت کو، اہل قبور کی زیارت کو میں بھی جاؤں. پیغمبر نے منع نہیں کیا قبرستان جانے سے جیسے کہ ہم خیال کیا جاتا ہے، بلکہ پیغمبر نے کہا کہ تم اس طرح پڑھو جب قبر پہ جاؤ تو. جناب زہرائی مرضیہ شیعہ سنی دونوں روایات کے مطابق حضرت فاطمہ زہرا حضرت حمزہ کے قبر پہ آتی تھی، وہاں پر عزاداری کرتی تھی، منع نہیں کرتی. فقہ ہے روایات سے دور ہونے کے نتیجے میں یہ کچھ فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں.
السلام علی المؤمنین والمسلمین ورحم اللہ المستقدمین منکم والمستاخرین فإنہم ان شاء اللہ بکم لاحقون.
اور حضرت پیغمبر ام المؤمنین عائشہ کو باقاعدہ تعلیم دیتے ہیں کہ تم اس طرح سے ہو کہ السلام علیکم، تم پر سلام ہو اے اس دنیا سے گزرے ہوئے مؤمنین اور مسلمین. اس کے بعد والے جملات والے بارہ، اس میں خطاب یہ ہے کہ ان کو مورد خطاب قرار دے کر ان سے بات کرو. پیغمبر عائشہ کو یہ سکھا رہے ہیں. اس بحث کا دنبالہ بھی ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے میں پیش کریں گے.